مزید انکشاف کیا کہ ترکیہ سے مقبوضہ علاقوں میں تیل اور پیٹرو کیمیکل لے جانے والے بحری جہازوں کی تعداد 48 کارگو تھی، جنہیں 25 جہازوں نے منتقل کیا تھا، جبکہ ضروری سامان پر مشتمل کارگوز کی تعداد 19 ہے، جنہیں 11 جہازوں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ واضح رہے کہ فلسطینیوں کی پیٹھ پر خنجر گھونپنے والے پڑوسی ملک کے صدر نے شام کے خلاف بھی صہیونی امریکی ایجنڈے کی تکمیل میں علاقائی مہرے کے طور پر کردار ادا کیا، جو اس ملک کی مسلمانوں سے غداری کا واضح ثبوت ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمنی فوج نے ایک بار پھر صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلی حملے کیے، جبکہ تل ابیب میں کافی دیر تک خطرے کے سائرن بجتے رہے۔ صہیونی ذرائع کے مطابق مغربی رام اللہ میں واقع ایک فوجی چھاؤنی پر یمن کا ایک میزائل لگا ہے۔ صہیونی ذرائع کے مطابق یمن سے فائر ہونے والا ایک میزائل مغربی رام اللہ میں واقع مدعین فوجی چھاونی پر لگا ہے۔ صہیونی فوج نے یمنی میزائل کو روکنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے، ایک میزائل اسرائیلی حدود میں داخل ہوا تھا جسے روکنے کی کوشش کی گئی، تاہم اس کوشش کے نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صہیونی ٹی وی چینل نے بھی بتایا ہے کہ 12 آبادکار پناہ گاہوں کے سمت بھاگتے وقت زخمی ہو گئے، جبکہ 9 صہیونیوں کو خوف و ہراس کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کے بعد ہسپتال پہنچانا پڑا۔ جمعے کی صبح بھی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے جنوبی بیت المقدس سے لے کر تل ابیب اور دیگر کئی علاقوں تک خطرے کے سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے یمن سے میزائل فائر کیے جانے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی بیت المقدس میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکہ اور برطانیہ اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں یمنی فوج کے میزائل حملوں کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں معطل ہو گئیں اور غاصب صہیونی فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یمنی ذرائع کے مطابق یمن پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں یمنی فوج نے صہیونی شہروں اور قصبوں پر جوابی میزائل حملہ کیا ہے۔ میزائل حملے کے بعد صہیونی بین الاقوامی ایئرپورٹ بن گورین کی سرگرمیاں معطل ہو گئیں اور ہوائی اڈے پر موجود صہیونی فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یمنی صہیونی دفاعی سسٹم کو عبور کرتے ہوئے آسانی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یمنی رہنماؤں نے غزہ پر صہیونی جارحیت ختم ہونے تک تل ابیب اور دیگر شہروں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو اس لیے شہید کیا کیونکہ وہ اس علاقے میں امریکی سازشوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ یمن کی انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک الحوثی نے شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر اپنے خطاب میں فلسطین کی حمایت میں جنرل قاسم سلیمانی کی کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو فلسطین اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت کی وجہ سے بہت سارے مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت یمن کو فلسطین اور غزہ کی حمایت سے نہیں روک سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سال سے زائد عرصے سے ہمارے ملک پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے جاری ہیں اور اب تک 900 سے زائد بار فضائی اور سمندری حملے ہو چکے ہیں۔ انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ میں امریکہ اور برطانیہ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری بمباری سے ہم اپنے اصولی، انسانی اور اخلاقی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور فلسطین کی حمایت کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے عراق کے سابق وزیراعظم نوری المالکی نے کہا کہ امریکی دباؤ پر حشد الشعبی کو تحلیل کرنے کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سابق عراقی وزیراعظم نوری المالکی نے عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کو ملک کا ایسا سرکاری ادارہ قرار دیا جو ریاست کے سربراہ وزیراعظم کی براہ راست نگرانی میں کام کرتا ہے، لہذا اس ادارے پر انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچانک نہیں تھا، اس کے پیچھے کئی عوامل موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عراق نے کبھی بھی شام کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ لبنان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے بعد لبنان کا محاصرہ کیا جائے گا، شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد مسئلہ فلسطین کمزور ہو جائے گا اور اردن کے لیے بھی خطرات بڑھیں گے۔ ترکیہ اپنی توسیع پسند پالیسیوں کو جاری رکھے گا اور عرب امارات، مصر اور سعودی عرب جیسے عرب ممالک کو بھی ممکنہ بحران کا سامنا ہوگا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی عراق کے سرحدی علاقے کے قریب ترکیہ کے فوجی ہوائی اڈے پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ سنیچر کو ایک چھوٹے ڈرون کے ذریعے کیا گیا اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس بیس پر عراق کی سرحدی پٹی پر حملہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ہوائی اڈے پر تعینات طیارہ شکن سسٹم نے ڈرون کو ترک فوجی ہیلی کاپٹروں تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ یہ حملہ انقرہ کے دشمنوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ نے براہ راست حملوں کو روکنے کے لیے ان اڈوں میں جہاں فوجی ایئرپورٹ ہیں اینٹی ڈرون سسٹم کو تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔
نہیں جو خدا پالیں گے ان کو تو کسی کا ڈر نہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں سے۔ توشہ خانہ کیس 2 بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں، کرم مسئلے کو ٹھنڈا کرنے والے مولانا فضل الرحمان۔ کیپٹو پاور پلانٹس کے گیس کنیکشن کاٹنے پر آئی ایم ایف کا لچک کا مظاہرہ۔ یونان کشتی حادثہ، ایڈیشنل جج نے وزیر اعظم، وزرائے داخلہ و خارجہ کو طلب کر لیا۔ شہید اعتزاز حسن کی غیر معمولی جرأت ہمارے لیے امید کی کرن ہے. شہباز شریف. اسلام آباد فلیٹ سے جرمن سفارتکار کی لاش برآمد. سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے دوسری مرتبہ وارنٹ گرفتاری جاری. سامعین روزنامہ جنگ کے ادارے کو یہاں پر شامل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کرم امن معاہدہ سبوتاش. اخبار لکھتا ہے متعدد شرپسند تخریب کار پاکستان دشمن عناصر خوارج یا دہشت گرد انہیں کوئی بھی نام دیں آئے روز یہ لوگ سرچ آپریشن میں ملک کے سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں اس کے باوجود حملہ آور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے. امن معاہدے اور امن کمیٹی کی یقین دہانیوں کے باوجود ضلع کرم کے علاقے بگن میں ہفتے کے روز 40 سے 50 کی تعداد میں مسلح افراد نے سرکاری مذاکراتی ٹیم پر فائرنگ کر دی. اس حملے میں ڈیپٹی کمشنر سمیت 3 پولیس اور 2 فرنٹیئر کور کے اہلکار گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے. یقیناً حملہ آوروں کو جائے واردات تک پہنچنے کی سہولت حاصل ہے، تاہم یہ بات واضح ہے کہ یہ سب کچھ فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. حکومت اور سیکیورٹی ذرائع نے واضح کر دیا ہے کہ آئندہ کسی بھی قسم کے پرتشدد واقعات کو پوری قوت سے روکا جائے گا، اور یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ علاقے کے مکینوں کو آپس میں متحد ہو کر رہنا ہوگا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی علی امین کنڈاپور نے اس حملے کو حکومت کی امن و امان کی کوششیں سبوتاش کرنے کی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی شرمناک کوشش قرار دیا ہے. آمدہ اطلاعات کے مطابق ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والے 5 شر پسندوں کی شناخت کر لی گئی ہے. اس واقعے میں سہولت کاروں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاری اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس حوالے سے آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کی سربراہی میں سیکیورٹی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بلا شبہ یہ سب اقدامات اپنی جگہ اہم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ملک دشمن قوتوں نے جس غرض سے یہ حملہ کرایا دوبارہ علاقے میں کشیدگی پیدا ہونے اور خوراک و ادویات کے بحران کی کسی بھی صورت میں اسے کامیاب نہیں ہونا چاہیے. سامعین اب چلتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیوں اور ادارے پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. اسرائیل نے تقریباً 1000 مساجد کو نقصان پہنچایا ہے. فلسطینی وزارت ہندوستان میں HMPV وائرس، کرناٹک میں 2 کیسز مثبت پائے گئے. قطر میں جنگ بندی مذاکرات شروع ہوتے ہی غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں تیزی. گجرات میں انڈین کوسٹ گارڈ کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 3 کی موت. اولاد نے والدین کی دیکھ بھال سے انکار کیا تو جائیداد نہیں ملے گی، سپریم کورٹ. منی پور فسادات میں 360 گرجا گھر اور 7000 مکانات جلائے گئے، رپورٹ. سامعین روزنامہ انقلاب کے ادارے کو یہاں پر شامل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ستم بالائے ستم. بھوپال گیس سانحے کو 40 سال گزر چکے ہیں. اس طویل عرصے میں بھلے ہی انسان حقوق اور مالیاتی ماحولیاتی تحفظ کے کارکنان نے یونین کاربائٹ کے زہر آلود ملبے کو تلف کرنے کے معاملے میں احتجاج کیا، آواز اٹھائی اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر یہ سب بھی اس لیے ہوا کہ اس ملبے کو ٹھکانے لگانے کا ایسا کوئی نظم نہیں کیا گیا تھا جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو. ایسا ملبہ جو راک کا ڈھیر ہونے کے باوجود نقصان دہ بلکہ تباہ کن ہو، جتنی جلدی تلف کیا جا سکتا تھا اتنی عجلت اور فکر مندی ہم میں کبھی دکھائی نہیں دی۔ سوچئے ہم نے اپنے شہریوں کی صحت کے ساتھ کتنا اور کیسا کھلواڑ کیا۔ ستم بالائے ستم اب بھی ہمارے پاس کوئی جامع منصوبہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ حال اس قیامت خیز واردات کے باوجود ہے جس کے سبب نہ صرف یہ کہ 25,000 افراد موت کی آغوش میں پہنچ گئے بلکہ ماں باپ اثرات کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے نت نئی مشکلات سر ابھارتی رہیں جو یونین کاربائڈ کی زہریلی گیس کی زد میں تو آئے تھے مگر اس وقت موت نے انہیں بخش دیا تھا۔ نت نئی بیماریاں، علاج معالجے کی پریشان کن صورتحال، معاوضے کی حصول یابی میں تاخیر اور معاوضے کا خاطر خواہ نہ ہونا وغیرہ، ان سب باتوں کی وجہ سے متاثرین کو سخت ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس پورے منظر نامے کو ذہن میں رکھ کر یونین کاربائڈ کے متاثرین کے بارے میں سوچئے کہ ان پر کیا کچھ گزرتی رہی، کیا ہمارے اتنے بڑے ملک کے عوام نے ان کے ساتھ ہمدردی کا 1% حق بھی ادا کیا۔ جو تھوڑی سی راحت اب پیدا ہوئی ہے کہ اب ملبہ ہٹایا گیا ہے وہ بھی عدالت کے حکم کے نتیجے میں ہوئی ہے، مگر کیا زیر بحث ملبے کو پیتم پور مدھیہ پردیش منتقل کرنے کا فیصلہ دانش مندانہ ہے؟ کیا یہ بات پہلے نہیں سوچی جانی چاہیے تھی کہ اس ملبے کو جہاں لے جایا گیا وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور اس اقدام کے خلاف احتجاج کریں گے؟ پیتم پور کے لوگوں کو اعتراض ہے، جو غلط نہیں ہے کہ ملبے کی منتقلی ان کے علاقے میں کیوں ہو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق پیتم پور میں اس کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز دو افراد نے خود سوزی کی کوشش کی، وہ اس انتہائی قدم کے ذریعے اپنی جان دے چکے ہوتے اگر دیگر مظاہرین نے انہیں روکنے اور بچانے کی مستعدی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا۔ عوامی احتجاج کے پیش نظر پولیس کو پانی کی توپیں داغنی پڑی اور لاٹھی چارج کا سہارا لینا پڑا۔ حکام عوام کو کس حد تک اور کب تک روکتے رہیں گے، بالخصوص ایسی حالت میں جب انہیں اعتماد میں نہ لیا گیا ہو۔ اگر جدید تکنیک کے ذریعے زہریلے ملبے کو کسی نقصان کے بغیر تلف کیا جا سکتا ہے تو اس کی جانکاری عام کی جانی چاہیے، ورنہ لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم ایک مسئلے کو 40 سال میں بھی حل نہیں کر سکا ہے۔ اس پس منظر میں اگر اب وہ کچھ حرکت ہوتی دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال فطری ہے کہ اس پر کتنا بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسے کی کمی ہی کا نتیجہ ہے کہ جبل پور کی ایک سماجی تنظیم کو نیشنل گرین ٹریبونل کی بھوپال شاخ میں ایک عرض داشت داخل کرنی پڑی، جس میں عدالت سے التجا کی گئی کہ وہ مدھیہ پردیش حکومت کو اس سلسلے میں عوام کی یقین دہانی کی ہدایت دے کہ یونین کاربائٹ کے ملبے سے پیتم پور اور اطراف کے لوگوں کی صحت پر مضر صحت اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ دیکھنا ہے کہ مدھیہ پردیش حکومت کتنی عوام دوستی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ سامعین، آخر میں ایران کی ایک سائٹ پر نشر ہونے والے ایک تجزیے سے کچھ اقتباس یہاں پہ شامل کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے شام اور امریکی اقدامات۔ عراقی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ شام کے ساتھ اس ملک کی سرحد پر امریکیوں کی بڑے پیمانے پر فوجی نقل و حرکت جاری ہے اور امریکہ عراق سے اپنے ساز و سامان کو شام کے اڈوں پر منتقل کر رہا ہے۔ ایک عراقی سیکیورٹی ذرائع نے جمعرات کو اعلان کیا کہ 50 امریکی فوجی ٹرکوں کا ایک کانوائے عراق اور شام کے درمیان الولید سرحدی کراسنگ میں داخل ہوا اور الحسکا میں اپنے غیر قانونی فوجی اڈوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس عراقی سیکیورٹی ذرائع نے مزید کہا کہ اس قافلے میں بھاری ساز و سامان اور فوجی گاڑیاں شامل تھیں اور امریکی ہیلی کاپٹر اور ڈرون اس قافلے کی فضا سے حفاظت کر رہے تھے۔ اہم سوال یہ ہے کہ واشنگٹن کی اس فوجی نقل و حرکت کے مقاصد کیا ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کا سب سے اہم ہدف شام میں اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط اور زیادہ کرنا ہے۔ اسد حکومت کے زوال اور اس سلسلے میں امریکہ نے جو کردار ادا کیا، اس کے بعد شام میں، خاص طور پر اس ملک کے شمالی علاقوں میں، وسیع تر امریکی فوجی موجودگی کے لیے میدان تیار ہو گیا ہے۔ ادھر واشنگٹن کو دمشق کے نئے حکمرانوں کی جانب سے شامی فوج کے اڈوں میں مزید امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے لیے ہری جھنڈی مل گئی ہے۔ بعض عراقی گروہوں اور اس ملک کی حکومت کی طرف سے عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی ضرورت پر زور دینے کی وجہ سے واشنگٹن اپنی فوجوں کو شام منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ موقع شامی حکومت کے زوال سے پیدا ہوا ہے۔ امریکہ کا ایک اور ممکنہ ہدف شام میں کردوں کے خلاف ترکیہ کی فوجی کارروائی کی صورت میں شامی کردوں کی حمایت کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ اس وقت شامی کرد اس ملک میں امریکہ کے سب سے اہم اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ بشار الاسد کے دور میں امریکہ کرد ملیشیا کے ذریعے شام کا تیل اسمگل کرتا تھا۔ عراق اور شام کی سرحد پر امریکی فوجی نقل و حرکت میں اضافے کا ذکر کچھ لوگوں اور خبری ذرائع نے پہلے بھی کیا تھا۔ سیرین ہیومن رائٹس واچ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں امریکہ نے فضائی اور زمینی راستے سے شامی کردوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں فوجی اور رصد کا سامان بھیجا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام استقامت آئینہ صحافت کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ثقت الاسلام شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عالم تشیع کے بزرگ علماء دین کے تعارف پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے کی گزشتہ کڑی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ اور ممتاز شیعہ عالم دین جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ تھے، جو تشیع اور اہل سنت دونوں فرقوں کے نزدیک فتویٰ دینے میں قابل وثوق اور اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور اسی لیے وہ ایسے پہلے مسلمان دانشور ہیں جو ثقت الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شیخ کلینی فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چار نائب خاص، جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے، کے معاصر تھے، لیکن نائبین کی سماجی پابندیوں کے باعث تشیع کی ثقافتی اور علمی ذمہ داری شیخ کلینی کے کاندھے پر تھی، جو کھلم کھلا طریقے سے شیعہ امامیہ مسلک کی ترویج اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل علم اور حدیث شناس گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے ماموں، جو اپنے دور کے ممتاز اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے، سے حاصل کرنے کے بعد رائے، قم، کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا، تاکہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے بحر بیکرہ میں ڈوب کر علم کے موتیوں سے بہرہ مند ہوں۔ شیخ کلینی اپنے دور میں دین کی مخالفت اور کجروی سے متعلق مختلف فرقوں کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دور کی صورتحال اور مشکلات کو خوب درک کر رہے تھے، لہذا انہوں نے حضرت اہل بیت معصوم علیہ السلام کے اقوال کو انحراف و تحریف سے بچانے کو ترجیح دی اور اس میدان میں اپنی پوری عمر صرف کر دی۔ شیخ کلینی نے اپنی بابرکت زندگی میں متعدد اور اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں الرجال، الرد علی القرامطہ، رسائل الامہ علیہم السلام، تعبیر الرویا اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں ایک شعری دیوان شامل ہیں، لیکن شیخ کلینی کی سب سے اہم کتاب الکافی ہے جو انہوں نے 20 برسوں میں تالیف کی ہے۔ کتاب کافی حدیث کی 4 معتبر کتابوں میں سے ایک اور شیعہ فقہ کا منبع و ماخذ شمار ہوتی ہے۔ کتاب کافی صرف شیخ کلینی کی ہی سب سے اعلیٰ اور اہم کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 11 صدیوں سے محدثین اور فقہا اور شرعی احکام کے استنباط کے واسطے عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مرجع اور مستند کتاب ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 16,000 احادیث نقل کی ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی اعتقادی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل اور 8 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اصول کافی میں ابتدا میں باریک بینی اور منطقی لحاظ سے اسلامی احکام کی شناخت میں عقل کی اہمیت اور اس کے مقام و منزلت کے بارے میں متعدد روایات سے استدلال پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حصول علم کی فضیلت اور آداب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی ہے تاکہ عقیدتی معیارات کے اس بات میں علم و معرفت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے اہم ترین اعتقادی اصل و بنیاد توحید اور معرفت خدا کا موضوع اٹھایا ہے، اور پھر کتاب الحجہ میں نبوت اور امامت کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کتاب اصول کافی کا دوسرا حصہ تواضع، بردباری، قناعت، غیبت، دعا کی فضیلت اور آداب معاشرت جیسے اخلاقی و تربیتی مسائل سے مختص ہے۔ کتاب اصول کافی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ، مختلف نوعیت کا حامل اور سب کے لیے لائق استفادہ ہے۔ کتاب کافی کا دوسرا حصہ یعنی فروع کافی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے فقہی احکام و مسائل سے مختص ہے اور عام طور سے فقہا اور مجتہدین روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے جو 597 حدیثوں پر مشتمل ہے، اور اس میں مختلف موضوعات من جملہ ام معصومین علیہ السلام کے خطبے، خطوط، مواعظ، داستانیں اور تاریخی مضامین موجود ہیں، اور انہیں مختلف موضوعات کے سبب اس کا نام روضہ یعنی باغ یا بوستان رکھا گیا ہے۔ کتاب کافی کے مؤلف شیخ کلینی نے نواب اربا کا بھی کچھ دور دیکھا ہے اور ان کا زمانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے بہت کم واسطوں سے روایات نقل کی ہیں، اور بعض روایات صرف 3 واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ مسئلہ کتاب کافی کے لیے قابل ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب کافی میں مختصر اور ایسے برجستہ عنوانات کے ساتھ احادیث کی جمعوری کی گئی ہے کہ جس کے ہر حصے سے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ساری روایات من و ان نقل کی گئی ہیں، ان میں کسی طرح کے تصرف اور دخل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں واضح اور صحیح حدیث کو پہلے باب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد مبہم اور مجمل احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کافی کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ شیخ کلینی نے ہر حدیث میں سلسلہ سند کو امام معصوم تک پہنچایا ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں ایسی احادیث جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مخالف نہ ہوں۔ اکثر علماء تشیع کتاب کافی میں موجود تمام روایات کی صحت کے قائل ہیں، لیکن شیعہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب کافی میں بعض احادیث و روایات کے بہت زیادہ ضعیف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کافی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ روایت معتبر اور صحیح ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی کتاب الہی کے مطابق ہو۔ عظیم شیعہ دانشور اور اہل تشیع کے بزرگ عالم دین علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کتاب کافی کے بارے میں لکھتے ہیں، کافی اہل تشیع کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے، اور ہمارے علماء نے دیگر تمام کتابوں سے زیادہ کتاب کافی سے استفادہ کیا ہے۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی سن 328 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کبریٰ کے آغاز میں 70 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ شیخ کلینی کی قبر بغداد کے قدیم پل کے قریب واقع علاقے باب الکوفہ میں ہے، اور بہت سے مسلمان وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اختتام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، میرے نور نظر، ہمیشہ عالموں اور دانشوروں کی بزم میں بیٹھا کرو اور ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ خداوند کریم مردہ ضمیر کو نور علم و حکمت سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس طرح تیز اور طوفانی بارش ناقابل کاشت بنجر اور مردہ زمین کو زندہ اور قابل کاشت بنا دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسرائیلی دہشت گردی کے جواب میں فلسطینی مجاہدین کی غرب اردن میں صہیونیت مخالف کارروائی، 3 صہیونی ہلاک اور متعدد زخمی۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں تعطل برقرار۔ اور ہندوستان میں ایچ ایم پی وی وائرس کا 3 کیس سامنے آ گیا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں فلسطینی استقامتی محاذ کے جوانوں نے ایک کارروائی میں کم سے کم 3 صہیونیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں واقع مشرقی قلقیلیہ کے الفندق دیہات کے قریب ایک شخص نے گاڑی کے اندر سے صہیونیوں کی ایک بس پر فائرنگ کی ہے۔ اس سلسلے میں سہونی حکومت کے چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ اس کارروائی میں 3 سہونی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت نہایت نازک ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ افراد جو ایک گاڑی میں سوار تھے نابلس کی جانب جا رہے تھے۔ درینسنا غرب اردن کے مختلف علاقوں پر سہونی فوجیوں کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سہونی فوجیوں نے نابلس میں بلاتا اور عسکر کیمپوں پر حملوں کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر غاصب سہونی فوجیوں کے حملے کے بعد فلسطینی مجاہدین ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ ادھر فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 17 سالہ فلسطینی نوجوان معتز احمد عبد الوہاب نابلس کے عسکر کیمپ پر سہونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ یہ 17 سالہ فلسطینی نوجوان، جس کے سینے پر سہونی فوجیوں نے براہ راست گولی ماری تھی، شدید زخمی ہو گیا تھا اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ غاصب سہونی فوجیوں نے مشرقی نابلس میں بلاتا کیمپ پر یلغار کی، جس کا استقامتی محاذ کے جوانوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ غاصب سہونی فوجیوں نے نابلس کے عسکر کیمپ پر حملہ کیا اور فلسطینی شہریوں پر اندھا دھن فائرنگ کی۔ اس دوران سہونی فوجیوں نے آنسو گیس کے گولے بھی استعمال کیے۔ اسرائیلی فوج کے ایک سینئر کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پٹی میں مزاحمت کی طاقت نہ ختم ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ میں تعینات سہونی فوج کی گیواتی بریگیڈ کے ایک کمانڈر نے سہونی ٹی وی چینل سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جب 2 فلسطینی جنگجو مارے جاتے ہیں تو ان کی جگہ 4 دوسرے آ جاتے ہیں۔ سہونی اخبار یدیوت آہارو نوت نے بھی اس سے پہلے اپنی ایک رپورٹ میں مغربی حکام کے حوالے سے لکھا تھا کہ حماس حالیہ دنوں میں غزہ میں اپنی توانائی بحال کرنے اور المواسی اور النصرات جیسے اہم علاقوں پر پھر سے قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یدیوت آہارو نوت نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ حماس نے ایک بارگی کافی حد تک اپنی توانائیاں بحال کر لی ہیں اور وہ امدادی قافلوں کو لوٹنے والے گروہوں کا صفایا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے ایک رکن حزام الاسد نے سہونی آبادکاروں کے نام ایک پیغام میں زور دیا ہے کہ ہم غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حزام الاسد نے ایکس پر سہونی آبادکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے عبرانی زبان میں ایک پیغام میں لکھا ہے کہ جو سکون کی نیند چاہتا ہے وہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن نے قبل ازیں ایک پیغام میں کہا تھا کہ سہونی حکومت مخالف فوجی کارروائیوں کا سلسلہ یمن کے خلاف جارحیت بند ہونے اور غزہ کے باشندوں کے محاصرے کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ یمنی فوج نے گزشتہ ایک برس سے زیادہ عرصے سے غزہ پٹی میں فلسطینی مزاحمت کی حمایت کے لیے سہونی حکومت کی بندرگاہوں کی سمت جانے والے بحری جہازوں پر بحرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں حملے کیے ہیں اور مقبوضہ فلسطین، خاص طور پر تل ابیب پر میزائل اور ڈرون کی مدد سے دسیوں حملے کیے ہیں۔ یمنی فوج نے عہد کیا ہے کہ جب تک سہونی فوج غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں کرتی تب تک مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شام میں الجولانی کے دہشت گرد لاذقیہ میں مقامی جنگجوؤں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ابو محمد الجولانی کی پیروی کرنے والے دہشت گرد لاذقیہ میں مقامی عسکریت پسندوں کے محاصرے میں پھنس گئے، جس کے بعد کئی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں ایک سرغنہ بھی شامل ہے۔ ابو محمد الجولانی نے دمشق میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ہی شامی عوام کے خلاف تشدد کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اتوار کے روز ہی الجولانی نے درعا کے عوام کی سرکوبی کے لیے 2000 دہشت گردوں کو روانہ کیا تھا۔ ہفتے کے روز درعا میں عوامی فورس اور الجولانی کے دہشت گردوں کے درمیان جھڑپوں اور کئی دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد الجولانی نے 2000 دہشت گرد درعا روانہ کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی فوٹیج کے مطابق الجولانی اور اس کے عناصر مسلسل عوام کی سرکوبی کر رہے ہیں، برسر عام سزائے موت دے رہے ہیں اور شام کے مختلف علاقوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے وطن کے لیے جان قربان کرنے والے طالب علم اعتزاز حسن بنگش کی برسی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج ہم خیبر پختونخوا کے ہنگو ضلع سے تعلق رکھنے والے شہید اعتزاز حسن کی شہادت کو یاد کر کے افسردہ ہیں، جن کی غیر معمولی جرأت ہمارے لیے امید کی کرن ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ صرف 15 سال کی عمر میں اعتزاز نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے اسکول اور ہم جماعتوں کو دہشت گرد حملے سے بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی نے شہید تعلیم شہید اعتزاز حسن بنگش کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید اعتزاز حسن بنگش نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے علاقے میں علم کی شمع کو روشن کیا اور ایک پوری نسل کے مستقبل کو محفوظ کیا۔ واضح رہے کہ 6 جنوری وہ دن ہے جب 11 سال پہلے ہنگو کے علاقے ابراہیم زئی میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے طالب علم اعتزاز حسن بنگش نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں طلباء کی جانیں بچائی تھیں۔ 15 سالہ اعتزاز نے خودکش بمبار کو اسکول میں داخل ہوتے ہی اس کے حملے کو ناکام بنا دیا تھا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے قابو میں کر لیا تھا۔ اس بہادری کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی قربانی نے 2000 طالب علموں کی جان بچا لی۔ اعتزاز حسن کی جرأت و بہادری کے اعتراف میں انہیں ستارہ شجاعت سے نوازا گیا تھا۔ آج بھی لوگ ان کی قربانی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات میں تعطل برقرار ہے۔ پاکستانی میڈیا نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کا تحریری طور پر مطالبات نہ دینا تعطل کی وجہ بنا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے بھی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلانے سے گریز کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ کا فیصلہ کرے گی۔ چارٹر ماننے کی صورت میں تحریک انصاف کو حکومت سے تحریری معاہدہ بھی کرنا ہوگا۔ حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسپیکر آفس سے ابھی تک مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے کسی فریق نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی ترجمان عرفان صدیقی نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ایچ ایم پی وی وائرس کا تیسرا کیس سامنے آ گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایچ ایم پی وی وائرس نے چین میں دہشت پھیلانے کے بعد اب ہندوستان میں بھی پیر پھیلانے شروع کر دیے ہیں۔ پیر کو خبر آئی تھی کہ بنگلورو میں 8 ماہ کی ایک بچی ایچ ایم پی وی مثبت پائی گئی ہے، اور دوپہر ہوتے ہوتے ایچ ایم پی وی کے 3 کیس سامنے آ گئے۔ 2 کیس کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 3rd کیس گجرات کے احمد آباد سے سامنے آیا ہے۔ گجرات میں اس وائرس سے متاثر بچے کی عمر 2 ماہ بتائی جا رہی ہے۔ بچہ احمد آباد کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حکومت گجرات کے محکمہ صحت نے ایچ ایم پی وی وائرس پر خصوصی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ ہندوستان میں اچانک ایچ ایم پی وی متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھنے سے لوگوں میں فکر پیدا ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جن بچوں میں یہ وائرس پائے گئے ہیں، انہوں نے ملک سے باہر سفر نہیں کیا ہے۔ کووڈ کی طرح یہ وائرس بھی پہلی بار چین میں سامنے آیا تھا۔ شمالی کوریا نے امریکی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے پیر کو ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جو جزیرہ نما کوریا اور جاپان کے درمیان سمندر میں اترنے سے پہلے 1100 کلومیٹر تک پرواز کر چکا تھا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے کہا ہے کہ میزائل شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ کے قریب ایک علاقے سے داغا گیا تھا۔ انہوں نے اس تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیزی قرار دیا، جو جزیرہ نما کوریا میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے یہ میزائل تجربہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب امریکی وزیر خارجہ شمالی کوریا کے جوہری خطرے اور دیگر امور پر جنوبی کوریا کے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے سیول کا دورہ کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے بارہا کہا ہے کہ اگر امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے پیانگ یانگ سے کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کیا تو وہ اپنے میزائل تجربات جاری رکھے گا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہوں کے درمیان اب تک کئی بار ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن امریکہ کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ آسٹریلیا نے اسرائیلی حکومت کے خلاف فلسطینی حامیوں کے مظاہروں کو روکنے کے لیے ورلڈ آئس ہاکی چیمپئن شپ کی میزبانی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ورلڈ آئس ہاکی کے مقابلے اپریل کے مہینے میں ہونے والے تھے، جس میں اسرائیلی ٹیم بھی شرکت کرنے والی تھی، لیکن آسٹریلیا کے آئس ہاکی فیڈریشن نے ایک خفیہ خط بھیج کر ان مقابلوں میں اسرائیلی ٹیم کی ممکنہ شرکت کے باعث شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ پٹی میں فلسطین کے بے گناہ عوام کی نسل کشی جاری رہنے، اور امریکہ اور دوسری مغربی حکومتوں کی جانب سے اس کی حمایت کے باعث فلسطین کے حامی عوامی گروہ خود بخود میدان میں آ گئے ہیں، اور کھیل کے میدانوں میں غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے یونانی کشتی کے حادثے میں 75 پاکستانیوں کے مارے جانے کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یونان کشتی حادثے میں انسانی جانوں کے ضیاع کے معاملے پر عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کیا ہے۔ یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے سکھر کی سیشن عدالت میں دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ حکومتی لاپرواہی کے باعث بے روزگار پاکستانی غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر گئے، حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ 75 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاپرواہی برتنے پر حکومتی ذمہ داروں کے خلاف روہڑی تھانے میں مقدمہ درج کیا جائے، جس کے بعد عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 15 جنوری کو طلبی کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔
ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے،